عروج بندگی ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا قطعہ ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے اشعار کعبۃ اللہ شریف کے سامنے مکہ مکرمہ میں ہوئے ہیں. نہ گلوں سے مجھ مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے نہ گلوں سے مجھ مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے کسی اور سے کسی اور سمت تو ہے میری زندگی کا دارا. نہ گلوں سے ملک و مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے نہ گلوں سے ملک و مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے کسی اور سے سمت تو ہے میری زندگی کا دارا. کسی اور سے سمت تو ہے میری زندگی کا دارا. نہ گلوں کسی اور سے سمت تو ہے میری زندگی کا دارا. جو گرے ہر زمین پر میرے آگے ستارے جو گرے چمک کر میری بندگی کا تارا. تو چمک کر میری بندگی کا تارا. جو گرے تو چمک میری بندگی کا تارا. جو گرے زمین پر میرے آگ کے تارے تو چمک زندگی کا تارا. نہ گلوں سے مجھ مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا تارا.
یا اللہ یا اللہ.
خزائن شریعت و طریقت جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں ان سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. لفظ مبشر کا نزول. ارشاد فرمایا کہ یہ آیت انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا پر زندگی میں پہلی بار ذہن منتقل ہوا کہ بشارت دینے کے لیے لفظ مبشر آیا ہے. بشیرہ بھی نازل ہوا ہے مگر مبشر میں رحمت کا ظہور زیادہ ہے. اور قرآن پاک میں اگر ایک جگہ بھی کوئی لفظ مستضاد ہے اور دوسری جگہ اس کا متبادل لفظ آئے تو جو مستضاد نہ ہو تو اس کے معنی مستضاد سے مقید ہو جائیں گے. اس لیے جہاں بشیر نازل ہوا وہ معنی میں مبشر کے ہوگا. قاعدہ ہے ان کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. جب بنا میں حروف زیادہ ہو گئے تو معنی کی کثرت ثابت ہو جاتی ہے. لہذا مبشر کے الفاظ کی بنا میں تعدد فرما کر یعنی الفاظ کی حروف کی تعداد بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ظہور میں تعدد فرمایا کہ ہماری تبشیر انذار سے زیادہ ہے. تبشیر معنی خوشخبری دینا، بشارتیں سنانا، اور انذار معنی ڈرانا. تو ہماری تبشیر یعنی اللہ تعالیٰ کی تبشیر، خوشخبریاں، انعامات کی خوشخبریاں زیادہ ہیں اور امیدیں زیادہ ہیں انذار سے، سختی سے، دوزخ کی تکلیف سے. اس لیے مبشر نازل ہوا ہے، کہیں منذرا نازل نہیں ہوا، جو دلیل ہے کہ ہماری رحمت زیادہ ہے ڈرانے سے. اس کی مؤید یہ حدیث قدسی بھی ہے، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. تو لفظ مبشرن بتاتا ہے، مبشرہ بتاتا ہے کہ ہماری رحمت کی خوشخبری کو انذار پر غالب رکھو. اس لیے مبلغ دین کو چاہیے کہ رحمت کی خوشخبری کو زیادہ بیان کرے بنسبت ڈرانے کے، ورنہ بعض لوگ زیادہ ڈرانے سے اعتدال سے نکل گئے اور ذہنی مریض ہو گئے. ارشاد فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور میں تعلیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور تمہارے سینوں میں جو کچھ باتیں بری چھپی ہوئی ہیں ان سب سے واقف ہیں، جانتے ہیں. تو اس میں تعلیم ہے کہ حسینوں کو دیکھ کر آنکھوں سے ہماری نافرمانی نہ کرو اور دل میں گناہوں کے خیال پکا کر حرام لذت نہ حاصل کرو. اس میں سبق ہے کہ ہماری وفاداری اور فرمانبرداری کے تم پر آثار رہیں، تمہارا ظاہر بھی ہمارا وفادار ہو اور تمہارا باطن بھی ہمارا وفادار ہو. ایک آدمی آپ کا معتقد بنا ہوا بیٹھا ہے، آپ کے پاؤں بھی دبا رہا ہے، سر میں تیل مالش کر رہا ہے اور دل میں آپ کے خلاف منصوبے بنا رہا ہے، تو آپ بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جس کا باطن آپ کا یار اور ہم نوا نہ ہو. لہذا ہماری فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں کہ ہمارا ظاہر و باطن ان کا وفادار نہ ہو. مثلا نگاہ چشمی کو تو ہم نافرمانی سے بچا لیں، لیکن نگاہ قلبی میں گناہ کے خیالات سے حرام لذت اڑائیں. لہذا ظاہری طور پر بھی عورتوں سے اور امردوں سے بچو اور باطن کو بھی ان کے خیالات سے پاک رکھو. بعض لوگوں کو عورتوں سے شدید مجاہدہ ہوتا ہے، بعض کو امردوں سے شدید مجاہدہ ہوتا ہے، عورتوں سے کم ہوتا ہے، اور بعض کو دونوں سے ہوتا ہے. یہ تین قسمیں ہیں. لہذا ہر قسم کی نافرمانی اور حرام لذت کشی سے ظاہر کو بھی بچاؤ اور باطن کو بھی بچاؤ. ظاہر و باطن دونوں کو اللہ کا فرما بردار رکھنے کی اس آیت میں تعلیم ہے.
کیا میرے اللہ،
وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا رواہ الترمذی وابن ماجہ. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لو جیسا کہ بھروسے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے، وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ توکل کا حق یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے ہاتھ میں اپنا ضرر یا نفع، رزق، فقر، غنا، عطا، مرض، صحت، عزت، ذلت، موت و حیات وغیرہ نہ سمجھے اور یقین کر لے کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بس کسی نعمت کی طلب میں بہت زیادہ رنج نہ اٹھائے اور حرص اور مبالغہ نہ اٹھائے کہ حلال اور حرام کا فرق بھی نہ کرے اور دن رات اسی کی فکر میں لگا رہے۔ علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص توکل کا مفہوم یہ سمجھے کہ بس زمین پر پڑا رہے اور تدابیر اور کسب معاش نہ کرے تو وہ جاہل ہے۔ منقول ہے کہ کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے، جو کوے کو برا لگتا ہے اور اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، حق تعالیٰ اس کی طرف رزق کے لیے مکھی اور چیونٹی بھیجتے ہیں، کچھ دن میں وہ سیاہ ہونے لگتا ہے، پھر کوا اس کو لے کر پرورش کرتا ہے، اور اسی طرح بہت سے واقعات ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ تدبیر نہ کرے، چڑیوں کا باہر نکلنا بھی تدبیر ہے اور انسان کے لیے اس کے مناسب تدبیر ہوگی، البتہ بھروسہ تدبیر پر نہ کرے، تدبیر صرف بھیگ کا پیالہ ہے اور دینے والے حق تعالی شانہو ہے۔ یہ مثال احقر مؤلف کے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتوں اور فرائض کا بیان ہو چکا۔ آج عورتوں کی نماز میں جو خاص فرق ہوتا ہے، جو سنتیں ہم نے بیان کی وہ مردوں کے لیے تھی، عورتوں کی نماز میں جو خاص فرق ہوتا ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو صرف کندھے تک اٹھائے لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے، سینے پر ہاتھ باندھے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دانے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے، مردوں کی طرح چھنگلیاں اور انگوٹھے سے گٹے کو نہ پکڑے، حلقہ نہ بنائے، رکوع میں کم جھکے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھے۔ مردوں کے لیے کشادہ کرنے کا حکم ہے، سنت ہے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھٹنوں پر جب انگلیاں رکھیں تو ملا کر رکھیں، انگلیوں کو کشادہ نہ کریں، دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رکھے اور دونوں پیروں کے ٹخنے بھی بالکل ملا دیں، سجدے میں پیر کھڑے نہ کریں بلکہ دانی طرف کو نکال دیں اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں کہ پیٹ کو رانوں سے اور بازو دونوں پہلوؤں سے ملا دیں اور کوہنیوں کو زمین پر رکھ دیں، قعدے میں بائیں طرف بیٹھے اور دونوں پاؤں دانی طرف نکال دیں اور رانوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھ دیں اور ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملا کر رکھیں۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات شریف سے نعمت و رحمت الہیہ کے اتمام کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ابتدائی مرض حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہوا، اور بعض کے نزدیک حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر، اور بعض کے نزدیک ریحانہ کے گھر، یہ آپ کی کنیز تھی، اور پیر کے دن ابتدا ہوئی، اور بعض کے نزدیک ہفتے کے دن، اور بعض کے نزدیک بدھ کے دن، اور کل مدت مرض بعض نے 13 دن کہے ہیں، بعض نے 14، بعض نے 12، بعض نے 10۔ میرے نزدیک اس اختلاف میں تطبیق یہ ہے کہ مرض کی بالکل ابتدا کو بعض لوگ خفیف سمجھ کر کچھ شمار نہیں کرتے، بعض لوگ شمار کرتے ہیں۔ اب سب اقوال جمع ہو جائیں گے، اور مرض درد سر سے شروع ہوا اور اس میں بخار بڑھ گیا، اور آپ کو جو خیبر میں یہودیوں نے گوشت میں زہر دیا تھا اور آپ نے تھوڑا سا تناول فرمانے کے بعد جیسے ہی انکشاف ہوا چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے اس مرض میں یہ بھی فرمایا کہ اس زہر کا اثر ہمیشہ ہوتا رہا مگر اب اس نے اپنا پورا کام کر دیا ہے۔ تو اس معنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر سے شہادت ہوئی۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بعض سلف اس کے قائل تھے، اور بعض ضعیف روایات میں آپ کا مرض ذات الجنب بھی آیا ہے، اور بعض روایات میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے اس کی نفی بھی آتی ہے۔ بعض علماء نے وجہ جمع میں یہ کہا ہے کہ ذات الجنب کا اطلاق دو مرضوں پر آتا ہے، ایک جو ورم حار سے ہو، دوسرا جو اضلاع کے درمیان ریح کے احتباس سے ہو۔ اول کی نفی ہے، دوسرے کا اثبات۔ انشاء اللہ تعالی بدھ کی صبح ہماری عمرے کے سفر پر روانگی ہے، آپ حضرات کی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں ایک موقع اور دیا ہے، ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا بھی حاضر ہو رہے ہیں عمرے کے لیے، تو ہمارا بھی ارادہ تھا اور تڑپ تھی کہ ہم بھی حاضر ہوتے، شیخ کی زیارت بھی ہوتی اور حرمین شریفین کی زیارت بھی ہوتی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور کل اچانک سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتظام فرمایا۔ تو ایک تو یہ گزارش ہے کہ بعض لوگ ملنا بھی چاہتے ہیں، بعض لوگ پیغامات دیتے ہیں، سب کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام بھی پیش کریں گے۔ سب حضرات اطمینان رکھیں، انشاءاللہ سب کی طرف سے انشاءاللہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے، وکالت کریں گے۔ اور اگر کوئی ملنے کا خواہش مند ہو تو یہاں تو میں تو ہوتا ہی حجروں میں، اور گھر میں اگر ملنا ہو، چونکہ ہمارے گھر والے بھی ساتھ ہیں، تو اس کا طریقہ یا تو یہ کر لیں کہ دوپہر میں جو ہے کوئی 2 سے 3 بجے کے درمیان آ کر مل لیں، ورنہ پھر یہ کریں کہ رات کی مجلس جو ہوتی ہے انشاءاللہ کل ہوگی، اس مجلس میں آ جائیں، مجلس بھی سن لیں اور پھر ملاقات کر کے یہ گزارش ہے کہ جلدی جو ہے وہ تشریف لے جائیں، تاکہ رات کو جو ہے وہ تھکن ہو جاتی ہے ملنے بلانے میں، تو یہ طریقہ رہے گا۔ اور میں تو انشاءاللہ یہاں حاضر رہوں گا، اور علاوہ اس کے 31 جنوری سے جو ہماری صبح کی مجالس ہیں وہ 14 فروری تک ملتوی رہیں گے صبح کی مجالس، اور رات کو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے دوست احباب سب سے میں گزارش بھی کروں گا کہ وہ اس جگہ کو آباد رکھیں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، آنا جانا رکھیں اور 15-20 منٹ یہاں دین کی بات، اللہ کی محبت کی بات سنائی جائے گی، اس کو سن کے جائیں، ناغہ نہ کریں۔ تو یہ تو 3 باتیں کرنی تھیں۔ انشاءاللہ تعالی 15 فروری کی رات کو ہم آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یعنی کہ 14 اور 15 کی درمیانی شب انشاءاللہ واپسی ہے۔ تو آپ سب حضرات سے بھی اور خواتین سے بھی ہماری درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مقبول اور مبرور اور با ادب عمرے کی توفیق نصیب فرمائے، ایسا عمرہ ہمیں نصیب ہو کہ اللہ تعالی ہم سے انتہائی خوش ہو جائیں، اپنی رضا کا کمال ہم کو عطا فرما دے، اور بار بار اللہ تعالی مجھے بھی، دوستوں کو بھی، اور تمام احباب کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی حاضری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کل انشاءاللہ صبح کو بھی اور رات کو بھی اپنے معمول کے مطابق مجلس ہوگی۔
ماشاءاللہ.